یہ اشعار شاہین اقبال اثر صاحب جونپوری دامت برکاتم کے. ان اشعار کا عنوان ہے آج کے نوجوان سن لے میری فغاں.
ہوئے دشت و دمن تارک صاحباں, سوئے دشت و دمن تارک صاحباں, تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستاں, کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں, کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں, تو جدھر ہے رواں خار ہے بس وہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے, بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے, مونچھ حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے, مونچھ حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے, اور داڑھی کو بالکل منڈائے ہوئے, اور داڑھی کو بالکل منڈائے ہوئے, کیا مسلمان کے ہیں یہ شایان شان, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں, تو حسینوں کے چکر میں پھرتا ہے کیوں, تجھ کو ہرگز ملے گا نہ اس میں سکون, تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنون, تجھ کو برباد کر دے گا تیرا جنون, ہے تیرے سامنے ذلتوں کا کنواں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. تو جو سامان کرتا ہے کل کے لیے, تو جو سامان کرتا ہے کل کے لیے, یہ بھی سوچا کبھی ایک پل کے لیے, کچھ رکھا بھی ہے وقت اجل کے لیے, کچھ رکھا بھی ہے وقت اجل کے لیے, یا فقط پیاس اور یا سو محرومیاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. میں نے مانا بھی تو معمر نہیں, میں نے مانا بھی تو معمر نہیں, موت کا وقت لیکن مقرر نہیں, دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں, دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں, تو مسافر ہے دنیا ہے ایک صاحباں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ, اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ, گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ, گھر نہیں در حقیقت سرائے یہ ہرگز اپنے نہیں ہیں پرائے ہیں یہ ہرگز اپنے نہیں ہیں پرائے ہیں یہ بعد تیرے کوئی اور ہوگا یہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں وقت ٹی وی بنا پاس ہوتا نہیں دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں دور سر سے یہ خناس ہوتا نہیں تجھ کو غفلت احساس ہوتا نہیں تجھ کو غفلت کا احساس ہوتا نہیں کہیں ایسا نہ ہو پھٹ پڑے آسماں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے تجھ کو شاید کہ یہ بات معلوم ہے ٹخنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے ٹخنے ڈھکنا شریعت میں مضموم ہے نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہے نظر رحمت سے وہ شخص محروم ہے جس کے ٹخنے رہے پائچوں سے نہاں آج کے نوجوان سن لے میری فغاں داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر داڑھی رکھنا یہ مانا ہے مشکل مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا گئے صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر یہ آقا نے پوچھا گئے میری صورت میں کیا نقص آیا نظر میری صورت میں کیا نقص آیا نظر، کیا کہے گا جواباً بتا تو وہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ تو جو ہیلے بناتا ہے حالات کا، تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا، میں تو قائل نہیں ان خیالات کا۔ تجھ کو شاید کہ علم اس بات کا، تجھ کو شاید کہ علم اس بات کا، اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا، تو جو ہیلا بناتا ہے حالات کا، میں تو قائل نہیں ان خیالات کا۔ تجھ کو شاید کہ علم اس بات کا، تجھ کو شاید کہ علم اس بات کا، اہل دل خود بناتے ہیں اپنا جہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ کرتا دنیا کی ہر بات میں پہل ہے، کرتا دنیا کی ہر بات میں پہل ہے، دین کی بات آئے تو نا اہل ہے، دین کی بات آئے تو نا اہل ہے۔ کار دنیا تیرے واسطے سہل ہے، کار دنیا تیرے واسطے سہل ہے، اتباع شریعت ہے بارے گراں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ امت مسلمہ پر تو بننا ہی ہے، امت مسلمہ پر تو بننا ہی ہے، اور تو گیند بلے کا شہدائی ہے، اور تو گیند بلے کا شہدائی ہے۔ تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے، تجھ پہ کیوں اس قدر بے حسی چھائی ہے، کیوں نہیں لیتا ہاتھوں میں تیروں کماں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ میں بتاؤں تیری خستہ حالی کہل، میں بتاؤں تیری خستہ حالی کہل، نفس و شیطان کے جال سے اب تو نکل، نفس و شیطان کے جال سے اب نکل۔ چھوڑ کانٹوں کا ماحول گلشن کو چل، چھوڑ کانٹوں کا ماحول گلشن کو چل لطف دونوں جہانوں کا پائے جہاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں, آج کے نوجوان سن لے میری فغاں.
آواز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سات سفر المظفر 1409 ہجری مطابق 30 ستمبر 1988 بروز جمعہ بعد نماز فجر. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی میں ہوا. اس کا موضوع ہے تقوی اور تائب کا مقام, اور مرتب ہمیشہ کی طرح ہمارے سیدی وسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت اقدس حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, یہ اس واز کا نام ہے, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جالس الكبراء وسائل العلماء وخالط الحكماء. اس حدیث کے معارف و معانی بتانے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا ہوں جو ابھی نماز میں امام صاحب کی قرات سن کر یاد آ گئی. اس وقت نماز میں امام صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ ہے. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا, جہنم کی طرف غافل لوگوں کو گروہ در گروہ لے جایا جائے گا, اور جو مجرم وہاں پیش کیے جائیں گے ان کے لیے جہنم کا دروازہ اسی وقت کھولا جائے گا, پہلے سے نہیں کھلا رہے گا. معارف القرآن کا حوالہ ہے, جب وہ دروازے تک پہنچ جائیں گے اس وقت دروازہ کھولا جائے گا. جیسے دنیا کی جیل میں دروازے پہلے سے نہیں کھلے رہتے, جب کوئی مجرم دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو سپاہی جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازہ کھولتے ہیں. اس میں ان مجرموں کی تذلیل ہے, ذلت ہے اور اہانت ہے. اور جب اہل جنت جائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, متقی لوگ ہیں, وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, جب اہل جنت جائیں گے تو اللہ سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں متقی لوگ ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, ان کے اعزاز میں جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے. جیسے جب کوئی معزز مہمان آتا ہے تو اس کے اکرام میں مکان کے دروازے اس کے آنے سے پہلے ہی کھول دیے جاتے ہیں کہ یہ مکان آپ کے لیے حاضر ہے. سبحان. متقی ہونے کے معنی, متقی کی شرح اور اس کی تفسیر بہت ضروری ہے. لوگ متقی کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو, یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے. متقی ہونے کے معنی, متقی کی شرح اور اس کی تفسیر بہت ضروری ہے۔ لوگ متقی کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ تو گویا نبوت کا مقام سمجھ رہا ہے۔ متقی کے معنی یہ نہیں کہ انسان بالکل معصوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ عصمت نبوت کے لیے لازم ہے، معصوم ہونا پیغمبروں کے لیے لازم ہے، لیکن اولیاء اللہ کے لیے معصوم ہونا لازم نہیں۔ لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے جو چوک ہو گئی کہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دھیان نہیں دیا، وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ان کو اللہ بخش چکا ہے، معاف فرما چکا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے۔ کیونکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ چوک اور خطائیں ہوئیں جس پر اللہ تعالی نے معافی کا اعلان بھی فرما دیا تاکہ کوئی بیوقوف انہیں کچھ نہ کہہ سکے۔ جن سے خدا راضی ہو ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا سخت نادانی اور جہالت ہے۔ جیسے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی خطا معاف کر دیتا ہے اور اسے شاہی لباس عطا کرتا ہے، اور بیوقوف لوگ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں کہ ارے صاحب، میں نے اس کو گٹر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب وہ گٹر سے نکلا تو اس پر گندگی اور غلاظت لگی ہوئی تھی۔ اب ہر طرف محلے میں غیبت ہو رہی ہے، اور وہ بادشاہ کا لڑکا باپ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے احتیاط نہیں کی اور پاؤں پھسل گیا۔ اس نے رو پیٹ کر معافی مانگ لی۔ بادشاہ نے ملازمین کو فوراً حکم دیا کہ اس کو خوشبودار صابن سے نہلاؤ اور عمدہ لباس پہناؤ۔ اس پر ایک بات یاد آئی۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے نیو ٹاؤن میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ اس وقت مصر کے علماء بھی موجود تھے۔ سوال یہ کیا کہ پہلے استغفار پڑھنا چاہیے یا درود شریف؟ صلات توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی پہلے مانگنا چاہیے یا درود شریف پہلے پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ کپڑوں پر عطر پہلے لگاتے ہیں یا کپڑا پہلے دھوتے ہیں؟ پہلے کپڑا دھو کر پاک صاف کرتے ہیں، پھر عطر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جواب دیا! یعنی اللہ تعالی سے مغفرت مانگ کر استغفار و توبہ کر کے اب درود شریف پڑھیں۔ تو پہلے استغفار و توبہ کرو، توبہ سے روح کو صاف کر لے، اس کے بعد درود شریف کا عطر لگائے۔ درود شریف پڑھنے کا طریقہ۔ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب یہ کہو اللہم صلی علی محمد، تو یہ تصور کرو میری زبان سے اللہ کا نام بھی نکلا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلا، تو گویا ہم اس وقت دو کریم کے درمیان میں ہیں، اللہ بھی کریم اور اس کا رسول بھی کریم۔ کیا بات کہی! اور پھر حضرت نے اشکبار آنکھوں سے ایک شعر پڑھا، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ما ایم میانے دو کریم۔ اے ہمارے رب، آپ کریم ہیں اور آپ کے نبی بھی کریم ہیں، سینکڑوں شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں۔ دو کریموں کے درمیان میں ہماری کشتی انشاءاللہ تعالی ڈوب نہیں سکتی۔ اگر انسان کے پاس کوئی نیک اعمال نہ ہو، خالی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو، تو انشاءاللہ میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں وہ سب سے اول نمبر لے جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لہذا درود شریف پڑھتے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا رحمت نازل فرما ہمارے نبی پر، تو اس وقت یہ تصور کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے شمار رحمتیں برس رہی ہیں، تو اس رحمت کے چھینٹے ہماری طرف بھی آ رہے ہیں۔ تائبین کا درجہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو نیا شاہی لباس پہنا کر پھر سے شہزادہ اور وہی پیار اور عنایات عطا کرتا ہے۔ اب اگر رعایا میں اس شہزادے کی گندگی والی حالت پر کوئی تبصرہ کرتا پایا گیا اور سی آئی ڈی خفیہ ایجنسی نے بادشاہ کو خبر دے دی، تو بادشاہ ایسے نالائقوں کو کتوں اور بھیڑیوں کے آگے ڈلوا دے گا، سخت سے سخت سزا دے گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ اس لیے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر انگلی اٹھانے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں، جو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان پر آ جائے تو کم ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہو، تو نعوذ باللہ، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چوک ہوئی تو کیا یہ سب کے سب اولیاء اللہ متقی نہ تھے؟ مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ جب انسان اللہ تعالی سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ جس کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ سب بھی متقین کے درجے میں ہیں۔ اسی لیے محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْمُسْتَغْفِرِينَ نُزِّلُوا بِمَنْزِلَةِ الْمُتَّقِينَ، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی متقین کے درجے میں رکھے گا۔ اور حدیث پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو خطاؤں سے معافی مانگ لیتا ہے گویا اس سے خطا ہوئی ہی نہیں۔ اس لیے خلافت کے لیے بھی عصمت ضروری نہیں، یعنی خلفاء راشدین یا اولیاء اللہ سبھی انسان ہیں، بڑے سے بڑے انسان سے بھی چوک ہو سکتی ہے، لیکن خطا پر قائم رہنا یہ مجرمین کی علامت ہے۔ ایک تو ہے خطا ہو جانا اور ایک ہے گٹر میں گر جانا اور اسی میں پڑے رہنا۔ یہ کہنا کہ یہیں ناشتہ اور سگریٹ وغیرہ لے آنا، ہم یہیں پڑے رہیں گے، یہاں بڑا مزہ آ رہا ہے، تو خطاؤں پر قائم رہنا یہ فاسق عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی خطاؤں سے توبہ کر لے اور عزم کر لے کہ گناہ نہیں کریں گے تو وہ متقین ہی کے درجے میں ہے۔ اسرار شرعی کی تعریف۔ اس لیے علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ اللہ کے خاص بندے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ اللہ کلام پاک، اللہ اللہ کلام پاک سے اصرار کی تعریف کر دی۔ فرمایا کہ اصرار کی دو قسمیں ہیں، ایک اصرار لغوی اور ایک اصرار شرعی۔ اصرار لغوی یہ ہے کہ آدمی بار بار غلطی کر رہا ہے، اور اصرار شرعی یہ ہے، الاقامۃ علی القبیح من غیر استغفار و رجوع بالتوبہ، استغفار اور توبہ نہیں کرتا اور برائی پر قائم رہتا ہے، روزانہ سنیما دیکھ رہا ہے، روزانہ ٹی وی وی سی آر دیکھ رہا ہے، روزانہ ٹیڈیوں سے آنکھیں خراب کر رہا ہے، روزانہ گندے کام کر رہا ہے، تو اصرار شرعی ہے گناہوں پر قائم رہنا بدون استغفار۔ اور جو استغفار و توبہ نہیں کرتا تو یہ شخص مجرم ہے۔ کہتا ہے کیا توبہ کریں، ہماری توبہ تو روزانہ ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ارحم امتی ہیں، یعنی امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل ہیں، انہوں نے اصرار شرعی پر ایک روایت بیان کی ہے جو ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور مشکاہ شریف میں بھی آئی ہے۔ حالانکہ پورے ذخیرہ احادیث میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دو چار روایتیں ہی ہیں، اور انہی دو چار روایتوں میں یہ حدیث بھی ہے۔ چونکہ یہ امت پر رحمت کا معاملہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی امت گناہ کرنے سے مایوس ہو جائے، اس لیے بوجہ رحمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان فرمایا، ما اصر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرہ، یعنی جو شخص استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے اور ہمت سے ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو اصرار گناہ پر اصرار کرنے والوں میں تو کیا اس کا شمار گناہگاروں میں بھی نہیں ہوگا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یعنی جو شخص استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے اور ہمت سے ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو گناہ پر اصرار کرنے والوں میں تو کیا اس کا شمار گناہگاروں میں بھی نہیں ہوگا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ جائے۔ حضرت علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاستغفار میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے شخص کا استاد علامہ اسفرائینی رحمت اللہ علیہ نے 30 برس تک دعا مانگی کہ اے خدا مجھ سے کوئی خطا نہ ہو، میں آپ سے عصمت مانگتا ہوں۔ 30 برس تک دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی تھی۔ بڑے بڑے لوگ جو رات دن محنتیں کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، 80-80 برس کے لوگ جو سلوک میں ذکر و تہجد قضا نہیں کرتے تھے، 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنے والے، لیکن حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت آنکھوں کی حفاظت میں مشکل پیش آ جاتی ہے، جب کوئی حسین عورت سامنے آ جاتی ہے تو مجھے بڑی بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو حضرت نے علاج لکھا کہ ہر خطا پر صلاۃ توبہ ادا کرو اور جرمانہ بھی ادا کرو۔ اب نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جرمانہ بھی ادا کر رہا ہے، لیکن یہ عادت پھر بھی نہیں چھوٹ رہی۔ پھر حضرت نے 3-4 علاج اور لکھے مگر کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علاج لکھا کہ آئندہ ایک نظر بھی خراب کی تو 3 مہینے تک خط بھیجنے کی اجازت نہیں، اگر 2 دفعہ نظر خراب کی تو 6 مہینے تک آپ مجھے خط نہیں بھیجیں گے، اور اگر 3 دفعہ نظر خراب کی تو ہمیشہ کے لیے تعلق ختم۔ بس اس کا کام اسی سے بن گیا، کیونکہ شیخ سے محبت تو تھی ہی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی سی کوشش تو جاری رکھنی چاہیے۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ نفس سے کشتی لڑتے رہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ والوں سے مشورہ کرتے رہو، انشاءاللہ روتے گاتے جنت میں چلے ہی جاؤ گے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلے، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ بندوں کا کام رونے اور آہوزاری سے ہی بنتا ہے۔ فرمایا مگر استغفار و توبہ اور آہوزاری کو نہ چھوڑیے، جو اللہ کے حضور میں رونا چھوڑ دے گا پھر اس کا کام نہیں بنے گا۔ خوب سن لیجئے، کیونکہ ہمارے بابا کی میراث یہی تھی۔ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کا کام کیسے بنا تھا؟ رونے سے بنا تھا۔ سبحان اللہ، جس چیز سے بابا کا کام بنتا ہے بچوں کا کام بھی بنے گا۔ بابا نے یہی کام کیا تھا، اتنا روئے تھے کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر جہاں آپ نے آہوزاری کی تھی چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے۔ حضرت علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے، جن کی قبر بمبئی میں ہے۔ یہ اپنی تفسیر مہائمی میں لکھتے ہیں، جس کا میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے دنیا میں خوشبودار پھول بنائے، گلاب، چمبیلی، موتیا، دن کا راجا، رات کی رانی، غرض سارے خوشبودار پھول اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے آنسوؤں کی کتنی قدر فرمائی، یعنی نبوت کا تاج رکھ دیا۔ آہوزاری اور اشک باری سے صرف خطا معاف نہیں ہوئی بلکہ ان کے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھ دیا۔ اس لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب فلک نے مجھ کو محروم گلستاں کر دیا، اشک ہائے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا۔ جب فلک نے مجھ کو محروم گلستاں کر دیا، اشک ہائے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا، یعنی ہماری تقدیر نے ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ فلک سے مراد تقدیر ہے۔ جب قسمت نے ہمیں جنت سے لا کر دنیا میں ڈال دیا تو ہم اتنا خون کے آنسو روئے کہ ہمارے رونے سے جنت ہمارے دامن میں آ گئی، یعنی خالق جنت دل میں آ گیا، تو پھر جنت کی کیا حقیقت ہے؟ جب آہوزاری سے توبہ سے اللہ مل جاتا ہے تو جنت کیا چیز ہے؟ جنت تو مخلوق ہے۔ اگر گناہگار بندے توبہ کر لیں، اللہ سے خوب روئیں تو جنت کیا چیز ہے؟ خدا مل جاتا ہے۔ میرا ایک شعر یاد آیا، جب کوئی گناہگار روتا ہے تو سجدے میں اس پر اللہ تعالی کی نظر عنایت کس طرح ہوتی ہے؟ زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم، زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر۔ زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر۔ لیکن رونا بھی اللہ والوں سے سیکھو، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے سیکھو. فرماتے ہیں در مناجاتم وبی خون جگر در جگر افتاد ہستم سد شرر. اے خدا میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیجئے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میرے جگر میں خطاؤں پر ندامت کی سینکڑوں آگ روشن ہو گئی اور ندامت کے غم سے میرا سینہ جل رہا ہے کہ ہم نے کیوں آپ کو ناراض کر دیا. ایک سانس بھی اللہ تعالی کی ناراضگی میں گزارنا اس سے زیادہ دنیا میں ذلت و خواری اور خسارہ نہیں ہے. پانچوں نمازوں کے بعد یہی دعا مانگیے کہ اے اللہ ہماری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے اور ہماری ہر سانس آپ کی مرضی میں گزر جائے. اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں جس سے اللہ راضی ہو. سبحان اللہ, ارے اگر دنیا میں یقین کے ساتھ اللہ تعالی کا راضی ہونا معلوم ہو جائے تو مارے خوشی کے کلیجہ پھٹ جائے گا. بہرحال امید رکھنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالی استغفار و توبہ کی توفیق دیتا ہے, رونے کی توفیق دیتا ہے, یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے. کیونکہ توفیق آسمان سے آتی ہے, اگر خدا ناراض ہوتا تو آسمان سے اس کو توفیق توبہ نصیب نہ ہوتی. اب قرآن پاک سے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. تین صحابہ کرام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین صحابہ کرام سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے تھے. لیکن جب انہوں نے رونا شروع کیا اور آہ و زاری شروع کی ثم تاب علیہم لیتوبوا, علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے وفقہم للتوبہ, یعنی اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. معلوم ہوا زمین پر توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے, لہذا جسے توفیق توبہ ہو جائے سمجھو اسے اللہ کی رحمت و مہربانی کا مال مل گیا. سبحان اللہ, وہ مہربانی عنایت و رحمت کا مظہر اور مہرد ہوتا ہے. تو جس بندے پر اللہ مہربانی کرتا ہے وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے, وہ لیتوبو ہو جاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کی کوئی سانس اللہ تعالی کی ناخوشی میں استعمال نہ ہو اور ہر سانس اللہ پاک پر فدا ہو. اور اگر کبھی لغزش ہو جاتی ہے تو توبہ و استغفار سے ندامت کے آنسوؤں سے اس کی تلافی کرتا ہے. یہ خطائے بندگی پر استغفار و توبہ کرنا عطائے خواجگی کا سبب بن جاتا ہے. سبحان یہ خطائے بندگی پر استغفار و توبہ کرنا عطائے خواجگی کا سبب بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کر لیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ندامت زیادہ پسند ہے. عبادت کرنے والے فرشتے تو وہاں بہت ہیں, فرشتوں کے پاس ندامت نہیں ہے. لہذا ایسی توبہ کرو کہ جگر کا خون اس میں شامل ہو. در مناجاتم ببی خونے جگر در جگر افتاد ہستم سد شرر. یہاں حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنانے سے بھی کام چل جائے گا. اور ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, کسی صاحب نے لکھا کہ مجھے آنسو نہیں آتے, رونا نہیں آتا, ہر وقت مجھے یہ غم لگا رہتا ہے کہ مجھے تو رونا نہیں آتا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دل کا رونا ہے اور یہ آنکھوں کے رونے سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کسی کو رونا نہ آتا ہو تو وہ بھی مایوس نہ ہو, مایوسی سے امت کو بچا لیا. انشاءاللہ یہ رونا بھی, دل کا رونا آنکھوں کے رونے سے افضل ہے. اور اگر یہی ایک غم لگا ہوا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا تو یہ دل کا رونا ہے. اور اگر واقعی بھی رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بھی بنا لے تو بھی کام چل جائے گا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری مناجات میں میرا خون جگر شامل ہے, کیونکہ میرا سینہ آپ کی ناراضگی اور خوف سے سینکڑوں آگ اور شعلے میں جل رہا ہے. تو اللہ تعالی نے ان تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا غم قرآن پاک میں بیان کیا کہ ان کو میری ناراضگی سے اتنا غم ہے کہ ساری دنیا ان کو اندھیری معلوم ہو رہی ہے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, سارا عالم ان کے لیے اندھیرا ہے, زمین کتنی وسیع ہے لیکن باوجود وسیع ہونے کے زمین ان کو تنگ ہو چکی ہے. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی محبت کا یہ مقام ہے کہ میری ناراضگی سے یہ اتنے غمزدہ ہیں کہ سارا عالم ان کے لیے تنگ ہو چکا ہے, زمین تنگ ہو چکی ہے. وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, اور یہ اپنی جانوں سے بیزار ہو چکے ہیں. اگر خودکشی جائز ہوتی تو یہ خودکشی کر لیتے، یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ہے، یعنی ان کو جینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ہے محبت کی علامت، جس سے گناہ ہو جائے اس کے قلب پر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ علامت ہے اس کی ولایت کی، اس کی دوستی کی۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ روزانہ وی سی آر، روزانہ سینما، روزانہ بدماشیوں کو غذا بنایا ہوا ہے۔ ذرا سوچو کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے، نہایت کمزور تعلق ہے۔ جس کو گناہ کر کے کوئی پریشانی نہ ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہیں نیکیاں خوش کر دیں، تلاوت سے، نماز پڑھنے سے، بزرگوں کی صحبت سے، اچھے کاموں سے دل میں خوشی آ جائے، تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارے گناہ تمہیں غمگین کر دیں، فانت مؤمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند ایمان عطا فرماتے ہیں کہ تم مومن ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، خطائیں ہوں گی، مگر اپنے گناہوں پر فوراً استغفار و توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ اس میں وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ یہ آواز جلدی تقسیم کے لیے آئے گا، ابھی تو نہیں ہے، تیاری کے مراحل میں ہے۔ بس کوئی اعلان تو نہیں جی؟ ہاں، پہلے کے جو آواز چھپ چکے ہیں متفرق ہیں، موجود یہاں جن حضرات نے نہ لیے ہوں ایک ایک نسخہ وہ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے لیے ٹافیاں منگوا لیں۔